الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے معارف، اس میں موجود معارف جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس پر چل رہی تھی، اور تقریباً چار نشستوں سے ہم دعائیں سماعت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب اگر چار گھنٹوں کی گفتگو کو میں دہرانا چاہوں یا سمیٹنا چاہوں تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر کسی کو مطلب یہ اس کو دوبارہ اچھے سے سننا ہے، اور اس میں ہم نے بہت سارے گہرے اور اہم مطالب ڈسکس کیے ہیں، یعنی یہ بڑی ہی ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے، یہ دعا سماعت. اور اس کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پانچویں اور چھٹے امام سے منقول ہے نہیں، یہ باقاعدہ آئمہ علیہ السلام سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی معتبر دعا ہے، بڑی جلیل القدر دعا ہے. تو اس میں اور ظاہر ہے کہ اس کے جو الفاظ اور کلمات ہیں وہ بھی بہت ہی مطلب گہرائی بھی رکھتے ہیں، معنویت بھی رکھتے ہیں، حسن بھی موجود ہے ان میں. تو ان پر ہم نے کافی گفتگو کی، اور پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ دعا ہم کو ایک یعنی اس طرف متوجہ کرا رہی ہے جو کہ قرآن کریم کا بھی ایک بڑا کور ٹاپک ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرف سے ہماری توجہ جو ہے وہ تقریباً نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم ایمان میں ظاہراً یعنی کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یا ان کی رسالت کو قبول کرنے کا مطلب پورے نظام رسالت کو قبول کرنا ہے. اس والے پہلو کو جو ہے نا ہم بالکل ہم لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہوتا ہے نہ ہمارے مطلب ہمیں یہ بات زیادہ توجہ دلا کر سمجھائی جاتی ہے. اور اس پر میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، خاص طور سے سورہ نساء کی آیتیں، اس میں کئی جگہوں پر یہ مقامات ہے، اور انہیں میں نے اس میں پھر آپ کو سورہ حدید کی آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جس میں خدا فقط اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اس بنا پر مومنین کو صدیق اور شہید قرار دے رہا ہے. یعنی جو صدیق اور شہید ہیں کہ جو کہ بہت ہی اعلیٰ ترین معیار ہے، عہدہ ہے انسانوں کے لیے یا ان کی کوالیفیکیشن ہے، وہ فقط اور فقط کس بات پر ان کو مل رہی ہے؟ اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. ٹھیک ہے، تو اور اس کو میں نے تھوڑا سا الیبوریٹ کیا تھا کہ تمام رسولوں پر ایمان ایز اے کوہرنٹ سسٹم، پورے نظام رسالت کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا یہ آسان بات نہیں ہے. اس کی ڈیپتھ تک جانا یا اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ بڑا دقت طلب ایک مرحلہ ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ٹھیک، تو میں اسی کو تھوڑا سا ایک چیز اس میں اور الیبوریٹ کرتے ہوئے کہ جب یہ پورا نظام رسالت ہے تو یہ یعنی ہم پر کس قسم کی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اس کو قبول کرنے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. اور خدا ایک قوم، یعنی وہ قوم جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یا اولیاء کو یا اوصیاء کو مبعوث کیا ہے، تو اس قوم سے خدا کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یعنی ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہماری زندگی ہے، مطلب چاہے سوشل لیول پر ہو، پولیٹیکل لیول پر ہو، انڈیویژول لیول پر ہو، وہ سب کی سب خدا کے اٹل قوانین کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری سوچ جو ہے نا اس قسم کی ہے کہ جیسے سب الٹ ٹپ ہے، کچھ بھی نہیں، جو جس کا دل چاہے کر لو، جو بس اوپر اوپر کی چار چھ باتیں کر لیں، اس قسم کے کچھ کام کر لیے اور ہر چیز صحیح ہے، پھر اس کے بعد جو دل چاہے کرتے رہو. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر مرحلے پر، ہر قدم پر پورے قوانین ہیں، نظام قدرت ہے، اور اس کو وائیولیٹ کرنے کی مطلب اس میں ایک فلیکزیبلٹی ضرور ہے، ایک الاؤنس ہے، ٹالرنس ہے، لیکن اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس کو توڑ مروڑ کے پھینک دے یا اس کو بالکل ہی رد کر دے، اس کو بالکل وائیولیٹ کر دے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کانسیکوینسز نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پورے نظام کو ڈھنگ سے سمجھا جائے۔ تو میں دو آیتیں پڑھ کے سورہ مائدہ کی تاکہ وہ بیان مکمل ہو جائے کہ وہ قوم جس میں جنہیں جب خدا نے نبوت اور رسالت کا پورا نظام رکھا، اور پھر صرف نبی اور رسول نہیں رکھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی صرف نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ ان کے اوصیا، خلفاء اور جانشین بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو رسول کے رسولوں کے بتائے ہوئے نظام کی مزید تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اس کو عملاً بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ جو اوصیا والا نظام ہے، یہ ہر نبی اولو العزم یا ہر یعنی بزرگ نبی کے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی جیسے ہمارے سامنے جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے، تو 12 اماموں کا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ قرآن میں لفظ امام نہیں ہے، یا روایات میں بھی ائمہ کا لفظ کم ہے، بلکہ اوصیا کا ہے، خلفاء کا ورڈ ہے، یعنی وصی پیغمبر۔ وصی پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ انسان جس کے پاس آپ کہہ لیں پیغمبر کی وصیت ہے، یا پیغمبر کے پیغام کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، یا پیغمبر کا خلیفہ، یعنی وہ انسان جو پیغمبر کے بعد اس کی سیٹ پر، نشست پر بیٹھنے کا اہل ہے۔ یہ وہ میننگز کنوے ہو رہے ہوتے ہیں ان لفظوں سے یا ان جملوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ وہ بھی موجود ہیں، ہر بزرگ پیغمبر کے بعد وہ بھی موجود ہیں، وہ ظاہراً کیا ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، لیکن وہ کس بات کے ذمہ دار ہیں؟ کسٹوڈینز ہیں اس نبی کے پیغام کو پریزرو کرنے کے، اور اس کی حقیقت کو لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے، یا اس کے لیے اس کی جو عملی تمام راہیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ٹھیک۔ تو یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں ہیں 12 اور 13 جو اس پورے نظام کو سمجھاتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس ایک جملے پر، اس ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، میثاق، وثوق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میثاق کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بہت مضبوط کووننٹ، عہد، ٹھیک ہے۔ میثاق یعنی ایک بہت ہی پکا، جب کہتے ہیں پکا، اٹل وعدہ، جس کو کہ یعنی کہ جیسے دو لوگ جو آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس بات پر پورا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس وعدے کی خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب یہ بالکل اس قسم کا یہ کووننٹ ہو تو یہ کہلاتا ہے میثاق، باوثوق، ٹھیک۔ یہ خالی وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کی ہم میں سے کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ تو یہ وعدہ کس کے درمیان ہوا؟ اللہ نے میثاق کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کس بنا پر لیا؟ کہ جب ان کے درمیان اتنے پیغمبر آئے اور کتابیں آئیں ان پہ، تو یعنی پیغمبروں اور کتابوں کا آنا کیا تھا؟ ان کا عہد تھا، اٹوٹ، یعنی انوائولیبل کووننٹ تھا خدا کے ساتھ، جو ان رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی رسول خالی اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کا نام لیں اور تعریفیں کریں اور قصیدے مرثیے پڑھیں یا کتاب کو خالی وہ کرتے رہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ عہد خداوندی ہے۔ اور یہ کون سا عہد خداوندی ہے؟ جس کی وائیولیشن پاسبل نہیں ہے، ٹھیک، یہ میثاق ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر ہم نے ان میں مبعوث کیے، اپوائنٹ کیے 12 نقیب۔ تو یہ 12 نقبا کب آئے تھے بنی اسرائیل میں؟ یہ 12 نقیب کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے اوصیا ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے خلفاء یا اوصیا ہیں، جیسے 12 حواریون حضرت عیسیٰ کے، اور اسی طریقے سے 12 خلفاء رسول اللہ کے۔ تو یہ 12 12 12 کا ہنسہ جو ہے، کیونکہ جو دو اولو العزم انبیاء پہلے گزرے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ خاص بات کیا تھی کہ اس وقت کوئی قوم نہیں بن پائی تھی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت نوح اور حضرت نوح کے وقت تو سارے ختم ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے اپنے خاندان کے چند افراد کے علاوہ باقاعدہ قوم نہیں بنی تھی، تو وہاں پر یہ والی چیز نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو تین پیغمبر آئے ہیں اولو العزم انبیاء میں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول خدا، تو ان کے ساتھ سگنیفیکنس کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک پوری ملت سازی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک قوم بنی ہے. تو وہاں پر یعنی کہ ان تینوں کے پیچھے 12 12 12 وہ لوگ آئے ہیں کہ جو پیغمبر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے جو 12 اوصیاں ہیں تینوں کے، وہ پیغمبران نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن وہ خود ان کے جو ان کا دین ہے اس کی حفاظت کے اور اس کے پروٹیکشن کے اور اس کی قوم میں تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے. یا جیسے علامہ طباطبائی نے آئمہ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ آئمہ کی بنیادی ذمہ داری جو دین پیغمبر ہے اس کے اسرار کو کھولنا، اس کی گہرائیوں کو لوگوں کے سامنے اوپن کرنا، یہ ان کی اصل رسپانسبلٹی ہے، خدا بہتر جانتا ہے، ٹھیک.
بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ مطلب کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ پیغمبران ان کے درمیان؟
اس لیے کہ وہ خود اولاد انبیاء ہیں، وہ سب کے ساتھ ہے، تو ان کو پنشمنٹ بھی ویسے ہی ملی. نہیں، آپ اگر غور کریں تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے اندر ایک کور گروپ بھلے چھوٹا سا ہو، بہت اعلیٰ معیار انسانوں کا پیدا ہوتا رہا ہے، کہ اس میں جو ہے نا، یعنی کہ جن اقوام کو بھی آپ کو دکھے گا نا کہ جن کو خدا کی طرف سے کچھ مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی بڑی تعداد یا پوری قوم بہت اچھے رستے پہ جا رہی ہو، لیکن اس میں ایک کور گروپ جو ہے نا وہ اعلیٰ معیار کے، اور یہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ رہا ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ ان میں اگرچہ کہ ان کی حرکتیں یہ ہیں، لیکن ان میں ایک گروپ ایسا ہے، اور ان کے لیے اتنے تعریفی الفاظ آئے کہ بعض اوقات انہیں مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے اس قسم میں. ہوں گے. دیکھیں، اب اس میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نساء میں کہ ہم نے بہت ساری اقوام میں جو رسول بھیجے، کچھ کا ذکر تم سے کیا، کچھ کا نہیں کیا، صحیح، تو وہ چیز ہوگی یقیناً، لیکن یہ کہ خدا نے اب خاص طور سے یہ مڈل ایسٹ والے خطے کو کیوں منتخب کیا اور اس میں پھر یہ تمام چیزیں کیوں آئیں، اب اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ یہاں سے ساری دنیا کا کنیکشن بنتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ جو انبیاء کا پورا سلسلہ ہے، انبیاء ابراہیمی کا، ان کی کوالٹی جو ہے یہ باقی سب سے بہت بہتر تھی یا بہت اعلیٰ معیار تھا، یا جو نظر بھی آتا ہے. تو لیکن بہرحال بنی اسرائیل خدا کی انعام یافتہ قوم ہے. اچھا، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل کو یہودیوں سے ایکویٹ نہیں کیجیے گا. قرآن نے یہود کا ذکر الگ کیا ہے، بنی اسرائیل الگ نام لیا. بنی اسرائیل ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں حضرت ابراہیم کے، ان کی جیسے سادات، مسلمانوں میں سادات، مسلمین اور سادات ڈفرینس ہے یا نہیں، تو اسی طریقے سے وہ یہود وہ قوم ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو جنہوں نے مانا بطور پیغمبر، بنی اسرائیل وہ پورے نسل ہے جو حضرت ابراہیم سے چلی ہے، حضرت ابراہیم کی نسل، حضرت اسحاق اور یعقوب سے. وہ سب تو بہت بعد کی پیداوار ہے، وہ سب تو بہت اس کا تو.
حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو مارا، بنی اسرائیل کو نہیں.
کس کو مارا؟ ہاں، اس میں تو اب مکس تھے، لیکن اس میں ایک ڈفرینس ہے، جیسے ابھی بھی جو بات میں نے کہی کہ اولاد رسول اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے نا، لیکن ایک ڈسٹنگوش کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ یہ بات تقریباً ہے، اور علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سادات کے ساتھ جو مثلاً خدا کے معاملات ہیں یا وہ چیزیں، تو وہ ان میں وہ کوالٹیز الگ دکھتی ہیں اور وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں
پچھلے 100 سال میں کوئی سائنٹسٹ ایسا ہو، آئنسٹائن وہ تھا یہودی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں
تھا؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، یعنی
اس نے ایک ایسی روشنی لوگوں کو بتائی جو اندھیرے میں تھے اس سے، لیکن دنیاوی کے علاوہ دینی چیزوں میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔
میرا آپ تو نہ خبر ہے دیکھتے ہیں نا بھائی، ہاں وہ نظر آتے ہیں کوئی نہ بڑے دنیا، وہ تو نہیں، حالانکہ کئی لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں خود سادہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو مارو۔
ٹھیک، تو اللہ نے یعنی بے شک اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے اور ان میں 12 نقیب پیدا کیا، تو یہ 12 نقیب کو مبعوث کرنا یعنی یہ اوصیا تھے حضرت موسیٰ کے، یہ پیغمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے پورا انتظام کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے کہ پہلے پیغمبر بھیجا، پیغمبر کے ساتھ کتاب نازل کی کہ پیغمبر کے ذریعے سے تم کو فرعون سے نجات دی، اور پیغمبر کے جانے کے بعد 12 اوصیا بھی رکھے تاکہ تم دین سے منحرف نہ ہو، مضبوط ہو جاؤ اپنے دین میں، ٹھیک۔ وقال اللہ انی معکم، اور خدا نے ان سے کہا، یعنی یہ پیغام ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک گیا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑی چیز یہ کہ خدا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری معیت میں ہوں۔ اب یہاں سے یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، یہ خدا کی طرف سے جا رہی ہیں، یہ خدا کی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، خدا کے انعام ہیں۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اب اس یعنی خدا نے آپ کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، پیغمبر دیے، کتاب دیے، اوصیا دیے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ کا معنی کیا ہے جو بار بار ہم نے ذکر کیا، صلاۃ قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے فقط، بلکہ خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق اور وصل و وصال قائم کرنا، ٹھیک۔ اگر تم صلاۃ قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا میننگ بھی کیا ہوگا کہ انسان وہ کچھ خرچ کرے جو انسان کا تزکیہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی زکوٰۃ بنیادی طور سے انفاقی عبادات یعنی خرچ کرنے والی عبادات ہیں، جس کا ایک انسٹنس وہ زکوٰۃ ہے جو آپ نارملی دے رہے ہوتے ہیں 2.5% اجناس وغیرہ میں سے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو بنیادی طور پر کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پاس سے خرچ کرو اپنی جان و مال میں سے تاکہ آپ کا نفس تزکیہ شدہ ہو جائے، یعنی بغیر خرچ کیے ہوئے تزکیہ نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو اگر تم صلاۃ قائم کرو گے، اگر تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسولی، کیا مطلب ہوا؟ اور میرے رسولوں پر، رسول پلورل ہے، پھر پلورل ہے، آمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کتنا ایک مطلب اسٹرانگ میسج ہے قرآن کا، کہ آپ کو اگر کوئی بھی خالی ایک پیغمبر کو یا دو پیغمبروں کو مان کے بیٹھ جاتا ہے اور باقی کو کہتا ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اس نے سب کا انکار کیا، اس نے خدا کا انکار کیا، ٹھیک۔ آمنتم برسولی، میرے رسولوں پر، یعنی اس پورے نظام رسالت پر ایمان لاؤ شروع سے لے کر آخر تک، وعزرتموہم، اور صرف ایمان نہیں لاؤ بلکہ پیغمبروں کے پشت پناہ بنو، پیغمبروں کو عزت دو، وقار دو، مضبوط کرو، یعنی وہ جو پورا نظام رسالت ہے اس کو مضبوط کرو، پیغمبر کے سپورٹر بنو، ان کے ساتھی بنو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسن. قرض حسن دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اپنے وہی جان و مال سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہو. ٹھیک, خدا کی راہ میں خرچ کرو, مال خرچ کرو اور دیگر چیزیں جو تمہارے پاس. یہ پانچ کام ہمیں کرنے ہیں, صلاۃ قائم کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, انفاقی عبادات کرنی ہے, اپنے تزکیے پر توجہ دینا ہے, رسولوں پر ایمان لانا ہے, رسولوں کو سپورٹ دینی ہے, پریکٹیکل سپورٹ دینی ہے. اور رسولوں کو سپورٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا نام, ان کا آنر بلند ہو اور ان کا مقصد مضبوط ہو. اور خدا کو قرض حسنہ دیتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی خدا کو کی راہ میں صدقہ, انفاق یہ سب کرتے رہنا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی اب آپ ایک سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, پہلے بن مانگے بغیر کچھ کیے خدا نے دیا. کیا دیا؟ اپنی سپورٹ دی, پیغمبر دیے, کتاب دیے, اوصیائے پیغمبر دیے, اور ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل دی. ٹھیک, یہ پہلی اسٹیج پر خدا نے عطا کیا بن مانگے. اس کے بعد خدا نے فرمایا اب آگے کچھ نہیں ملے گا, اگر ثواب لینا ہے, جنت لینی ہے, ایسے نہیں آئے گی. اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو ہم نے تم کو تحائف دیے تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو, اور یہ ہم کو بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, اقام صلاۃ, ایتاء زکاۃ, رسولوں پر ایمان, رسولوں کو سپورٹ دینا اور خدا کو قرض حسنہ دینا, یہ کام آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کام جو ہوگا یہ انڈیویژول لیول پر بھی ہوگا اور سوشل اور ہر جگہ پر یہ چیز اس کا خیال رکھا جائے گا. تو اگر یہ پانچ کام آپ کریں گے تو ریوارڈ کی باری آئے گی. سمجھ رہے ہیں اسکیم, سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ریوارڈ یوں ہی زبانی لپ سروس, زبانی جمع خر سے نہیں ملنے والا. اگر یہ پانچ کام, امور, اعمال ہم انجام دیں گے اس کے بعد ریوارڈ آئے گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور سب سے پہلا تم کو جزا یا خوبی کیا ملے گی؟ کہ ہم یقیناً یقیناً تمہاری برائیوں کو تم سے چھپا دیں گے. اب یہ ایک بہرحال تھوڑا عجیب ورڈ ہے, لَأُكَفِّرَنَّ یعنی یقیناً یقیناً ہم چھپا دیں گے, کفرہ یعنی چھپا دینا, ٹھیک, پوشیدہ کر دیں گے, یعنی تمہاری برائیاں ظاہر ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس سیئات نہ ہو. اب سیئات یا برائیاں جو بھی ہوتی ہیں نیچرل سسٹم میں, اب یعنی سائنس بھی اس بات کو بہت زیادہ وہ پروموٹ کرتی ہے نا, کہ ہر چیز جو پروڈیوس ہوتی ہے, کریئیٹ ہوتی ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نیچر پہ, اور وہ امپیکٹ جاتا کہیں بھی نہیں ہے. جیسے اس پہ کہتے ہیں نا کہ جتنی آوازیں فضا میں بلند ہوئیں سب کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں, جتنے کام کیے گئے سب کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں, یعنی کہ اگرچہ کہ وہ اس پر آخرت اور اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں, کیونکہ دین تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے, ہر عمل ریکارڈڈ ہے, ہر آواز محفوظ ہے, وہ اس پہ ایمان لائے بغیر مطلب, لیکن کیونکہ عقل سلیم تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے نا اس کی, تو اس چیز کو یعنی جو برائی ہم نے اگر کریٹ کی نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ, تو وہ برائی کہیں جاتی نہیں ہے, موجود ہے. تو اب رحمت خدا کیا کرتی ہے؟ اس برائی پر آ کر پردہ ڈال دیتی ہے, ورنہ ہم میں سے کوئی جنت میں نہ جا سکے. ٹھیک, کوئی جنت میں نہ جا سکے, کیونکہ اتنی برائیاں اور ان برائیوں کے اتنے اثرات ہم نے اپنے نفس میں جمع کر لیے ہیں کہ اگر وہ مرنے کے بعد جب بدن ہٹے گا اور اندر سے نفس کی حقیقت نکلے گی, اگر وہ اس پر خدا پردہ نہ ڈالے, اس کو وائپ آؤٹ نہ کرے, اس کو کلین اپ نہ کرے, تو پتہ نہیں ہمارا کیا اثر ہو. ٹھیک. تو میں سب سے پہلے تمہارے ساتھ کیا کروں گا اگر تم یہ کرو گے, پانچ چیزیں, یقیناً لأکفرن, یہ عربی زبان کی ترکیب ہے, یعنی یقیناً یقیناً حتماً یہ کام کروں گا میں, ٹھیک ہے, انہیں ڈبل ٹرپل شیورٹی ہے اس کلمے میں کہ میں یقیناً حتماً تمہاری برائیوں کو تم سے چھپا دوں گا, یعنی وہ برائیاں تمہارا مال ہیں, تمہاری چیز ہے, لیکن تمہیں وہ تنگ نہیں کریں گی, تمہیں ہانٹ نہیں کریں گی, تمہاری لائف خراب نہیں کریں گی. صحیح, تو یہی اصل سب سے پہلی نعمت تو یہی چاہیے نا. یعنی جیسے اگر کوئی عقل مند آدمی ہے وہ پہلے کیا مانگے گا, جنت میں جانا مانگے گا یا جہنم سے بچنا مانگے گا؟ پہلی منزل پر کیا مانگے گا کہ مصیبت سے بچ جاؤں, اس کے بعد دیکھی جائے گی جو بھی ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی چیز جو خدا کی طرف سے عطا ہو رہی ہے ایز اے ریوارڈ, وہ کیا مل رہا ہے؟ تمہاری برائیاں تم سے چھپا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور یقیناً تم کو داخل کروں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, یہ وعدہ ہے. اگر لیکن وعدہ کب ہے؟ اس کے بعد ہے, ٹھیک ہے, ہمارے رسپانس کے بعد یہ وعدہ محقق ہوگا, یہ وعدہ اپلائی اور افیکچویٹ ہوگا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, اور یہ صرف ان لوگوں نے نہیں کیا, سبھی یہی کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے ان سے میثاق لیا اور یہ ساری ہم نے ان کو پیغام دیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس میثاق کو نقض کر دیا, یعنی بریک کر دیا, توڑ دیا, اس کی پابندی نہیں کی. لَعَنَّاهُمْ, ہم نے اس میثاق کو توڑنے نقض کرنے کے نتیجے میں ان پر لعنت کی, یعنی وہ اس رحمت کے بجائے لعنت کے مستحق ہو گئے, رحمت خدا سے دور ہو گئے. وَجَعَلْنَا, اور اس کے مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا جب خدا نے اپنی رحمت ہٹا لی؟ دیکھیں ایک ایک لفظ بہت قابل غور ہے, اور یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. یعنی اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لعنت کیسے آتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اقوام لعنت زدہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے کھانے کے مزے ہیں, پینے کے مزے ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں, تو کس قسم کی لعنت ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے دل پتھر ہو گئے, ہم نے ان کے قلوب کو قسی کر دیا, پتھروں کی مانند کر دیا. ٹھیک, اور پتھر والی مثال جو ہے وہ خاص طور سے مطلب کیوں بہت الیبوریٹو ہے کہ اگر پتھر ہے تو پتھر کسی چیز کو اگاتا نہیں ہے, پتھر میں نمو نہیں ہے, تو یہ گروتھ نہیں ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ انسانوں کے قلوب جو ہیں, خاص طور سے مومنین کے قلوب, وہ زرخیز زمین کی مانند ہوتے ہیں کہ ان میں جب ایمان کا بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ شجرہ طیبہ کو گرو کراتا ہے. یہ قرآن کی مثالیں ساری, ٹھیک ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اس زرخیز زمین کی مانند ہے کہ اس میں جب ایمان کا بیج ڈالا جاتا ہے, اس پر وحی کا پانی آتا ہے, برستا ہے, تو اس میں گروتھ ہوتی ہے, جذب کرتا ہے وہ اسے, اور وہ گرو جس چیز کو کراتا ہے وہ شجرہ طیبہ ہے. اصلہا ثابتن وفرعہا فی السماء, جس کی جڑیں مضبوط ہیں, ثابت ہیں, اور جس کی شاخیں بلند ہو کے آسمانوں میں جا رہی ہیں. لیکن یہ پتھر دل کیا ہوتے ہیں؟ پتھر دل کیا ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں اگتا, کچھ نہیں نکلتا. یعنی ان کو پیغمبروں کا پیغام سناؤ, کوئی اثر نہیں ہے. ان کو وحی کی ہدایت بتاؤ, کچھ کچھ قبول نہیں کرتے لوگ، کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ قسی القلب۔ تو اصل لعنت یہ ہے، ٹھیک ہے، اصل لعنت یہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کی حرکتیں بیان کی، یحرفون الکلم عن مواضعه، جو کلام ہے، جو بات ہے، اس کو ہمیشہ اپنی جگہ سے محرف کر دیتے ہیں۔ تحریف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحریف یعنی ایک چیز کو بدل دینا کسی اور سے۔ تو خدا نے جو کلمہ جیسے بیان کیا ہے یا جو کلمہ جہاں پر رکھا ہے اس کی جگہ بدل دیتے ہیں، یا اس کلمے کو کسی اور کلمے سے بدل دیتے ہیں، تحریف کلام الہی، خدا کے کلمات میں تحریف کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ان کو حظ اور نصیب ہم نے دیا تھا، جو کہ جو یاد دلایا تھا، وہ سب فراموش کر دیا انہوں نے، کہ جس پر آپ کو رہنا ہے، یعنی کہ جو آپ کو چیزیں لینی ہیں دنیا میں سے اپنی آخرت کے لیے یا اس کے لیے، وہ سب بھول کے فقط اور فقط لعب و لہو میں جا کے پھنس گئے۔ اور وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ تمہیں ان میں سے کسی کی خیانت کی خبر ملتی ہو۔ امانت دار نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، خائن ہے۔ تو کیا نشانیاں ان کی بیان ہوئی؟ ہاں، یعنی کہ سب خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، امانت دار نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو خدا نے کہا کہ یہ تمہارا نصیب ہے، یعنی دنیا میں سے، نصیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہمیں دین سکھایا گیا، دینی تعلیمات دی گئیں، تو وہ ہمارا نصیب ہے دنیا اور آخرت کا، اس کی برکتوں کا، وہ سب بھول کے کسی اور رستے پہ چل پڑے، ٹھیک، لعب و لہو والی دنیا میں آ گئے۔ اور خدا کے کلام کو تحریف کی انہوں نے، یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام کی تمام حرکتیں ہر امت نے نہیں کی ہیں اور نہیں کر رہی ہے، انکلوڈنگ امت مسلمہ، یعنی امت مسلمہ کے لیے خدا نے اس بات کی پابندی لگا دی کہ بھئی تم میرے کلام میں لفظاً تحریف نہیں کر پاؤ گے، لیکن معنی کے اعتبار سے، چیزوں کو ادھر ادھر جوڑنے کے اعتبار سے تحریف نہیں ہو رہی۔ قرآن میں کچھ کا کچھ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ان کی کیا حالت ہے؟ کہ ان کے دل مانندے پتھر ہو گئے، پتھروں کی مانند ہو گئے، یعنی ان پر اب کسی چیز کا اثر نہیں ہے، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں، اثر نہیں ہے تو سمجھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو قوم ہے وہ کیا ہے؟ بے معرفت ہے، انفارمیشن بہت ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن معرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حقیقت کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہاں سے میں نے کہا کہ اس چیز کو اور ہم سپلیمنٹ کر لیں تھوڑا سا، کہ جو نظام رسالت ہے وہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ خدا کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اس پورے نظام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں اور اپنے معاشروں کو تشکیل دو، اور اس پورے نظام کے سپورٹ کرنے والے بنو، ٹھیک۔ تو اس کے پھر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کہ اگر ہم اس نظام نبوت و رسالت کے ماننے والے ہیں یا اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو اس پہ ہماری ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو کہاں کہاں پر انسان پھسل سکتا ہے، کہاں کہاں پر لغزشیں بھی، کہاں کہاں پر خرابیاں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو خرابیاں بیان ہوئی جس کی وجہ سے وہ لانتی ہو گئے، وہ سارے کے سارے کام ادھر بھی ہو رہے ہیں، کلمات میں تحریف کرنا، خیانت، جھوٹ، فریب، خدا کی تمام ہدایات کو فراموش کر دینا، سب ادھر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بغیر ہم جو ہے نا کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اور پھر نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے کہ جب نسلیں گزر جاتی ہیں اسی بھی حالت میں، تو پھر بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پھر عذاب، یعنی ان میں جو عذاب جو آتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں عذاب کے دو چیزیں بہت ٹپیکل ہیں. نمبر ون، آپس میں پھوٹ پڑ جانا، تفرقہ پیدا ہو جانا، یہ نمبر ون عذاب ہے خدا کا جو آتا ہے پھر ایسی قوموں پر. اور اگر اس پہ بھی وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے نا، تو خدا غیروں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر فرعون مسلط ہو گئے تھے اور اس نے ان کو بدترین غلامی اور اذیت کا شکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حرکتیں سدھرتی نہیں ہیں نا، تو پھر عذاب خدا ان دو شکلوں میں آتا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد باقی نہیں رہے گا، محض تفرقہ، جدائی، ٹوٹ پھوٹ، لڑائی جھگڑا، اور پھر الٹیمیٹلی اغیار آ کر ان پر مسلط ہو جائیں گے اور ان کو بدترین ذلت و رسوائی سے دوچار کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو چیز ہے، یعنی اس پورے نظام رسالت، اس کو ماننے کی کیا تقاضے ہیں، کس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو نتائج کیا ہوں گے. ٹھیک، اب میں دعا کے کلمات کو آج مکمل کر دیتا ہوں. اچھا، ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ دعا میں امام علیہ السلام نے بہت زیادہ تمام انبیاء کا ذکر کیا، اور خاص طور سے اس میں کس بات کو بار بار دہرایا، کس بات کو بار بار دہرایا؟ حضرت موسیٰ کے طور پر جانے پر اور خدا سے کلام کرنے پر اس کا ذکر بار بار آیا. اور جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ایک واقعہ تھا جو زمین پر پیش آیا تھا، اور جس کے وسیلے اور توسل سے یعنی دعا کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وب کلمتک، کلمت صدق اللتی سبقت لابینا آدم، کہ تیرا وہ سچائی کا کلمہ جو پہلے گزر چکا ہمارے باپ آدم کے لیے، جو تیرا کلمہ تھا. اور وہ کلمہ کیا تھا، اگر ہم اس کو سوچیں، وہ کلمہ کیا تھا؟ کہ میں آدم کو علم اسما، ٹھیک ہے، کلمہ یعنی ارادہ الہی، کلمہ یعنی خدا کا ارادہ. تو خدا کا ارادہ ہمارے باپ آدم کے لیے کیا تھا اور ان کی ذریت کے لیے؟ کہ میں ان کو علم اسما عطا کروں گا. تو اس کلمہ صدق کے صدقے میں، وَأَسْأَلُكَ بِكَلِمَتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میں تیرے اس کلمے کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر غالب ہے، یعنی وہ خدا کا ارادہ جو ہر شے پر غلبہ رکھتا ہے. وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ، اور تیرے وجہ، وجہ یعنی وجہ کا ظاہری مطلب ہوتا ہے چہرہ، تیرے وجہ کے نور، یعنی وجہ کو جیسے علماء عرفا پھر ظاہر خدا کے چہرہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وجہ یعنی جہت الہی، الہی جہت، الہی ڈائمنشن، کہ تیرے وجہ کے نور سے جس کے ذریعے سے تو نے تجلی کی پہاڑ پر، پھر وہ ذکر آیا واپس، تجلیت بہی للجبل، پہاڑ کے لیے تو نے تجلی کی، فجعلہ دکن، اور وہ جبل جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقاً، اور جس کی چمک سے، جس تجلی کے صاعقے سے، فلیش سے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. وَبِمَجْدِكَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَى طُورِ سَيْنَا، اور تیری اس بزرگی کا واسطہ دے کر جو ظاہر ہوئی طورِ سینا. طورِ سینا کون سی جگہ ہے؟ وہی پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ سے کلام ہوا. تو آپ دیکھیں کتنی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے. فَكَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَان، کہ جہاں پر تو نے اس طور سینا پر اپنے عبد اور اپنے رسول موسیٰ بن عمران سے کلام کیا، میں اس تجلی کا، تیرے اس وجہ کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَبِطَلْعَتِكَ فِي سَعِيرَ وَالظُّهُورِكَ فِي جَبَلِ فَارَان، اور اس نور کا واسطہ دے کر کے جو حضرت عیسیٰ کی مناجات سعیر اس جگہ پر ظاہر ہوا، اور وہ نور جو جبل فاران میں ظاہر ہوا، بربوات المقدسین و جنود الملائکت الصافین و خشوع الملائکت المسبحین، ٹھیک، یعنی کہ ان تمام جملوں کا مطلب کیا ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام پر، یعنی کن تین پیغمبروں کے لیے اس تجلی کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول خدا، ٹھیک، اور اس کے بعد ان ملائکہ کا ذکر ہوا، مقدسین کے ملائکہ کے لشکر جو صف باندھے ہوئے تھے، تسبیح کرنے والے ملائکہ جو حالت خشوع میں تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان عظیم پیغمبروں پر وہ خدا کے نور کی تجلی ہوئی تو وہ ان تمام ملائکہ کے اس جھرمٹ میں یا اس دائرے میں تھی، ٹھیک۔ وَبِبَرَكَتِكَ الَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي أُمَّتِ مُحَمَّدِ، اور ان تمام برکتوں کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ برکتیں جو تو نے حضرت ابراہیم کو دیں جو تیرے خلیل تھے، اور وہ برکتیں کہاں جا کے مکمل ہوئی؟ امت محمد میں۔ اور اسی لیے یعنی امت محمد کا باپ کس کو کہا ہے قرآن نے؟ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج کی آخری آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام اس نے مسلم رکھا ہے اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ تو یہ دعا کہہ رہی ہے کہ وہ برکتیں جو حضرت ابراہیم کو دیں اور وہ کہاں ظاہر یا مکمل ہوئیں؟ امت محمد میں۔ وبارکتا لاسحاق صفیک، اور حضرت اسحاق جو تیرے صفی تھے ان کو تو نے برکتیں دی، وہ کہاں جا کے مکمل ہوئی؟ فی امت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کی برکتیں وہ امت محمد میں تک پہنچی، اس میں مکمل ہوئی۔ حضرت اسحاق صفی اللہ کو جو تو نے دیا وہ امت عیسیٰ میں وہ برکتیں۔ وبارکتا لیعقوب اسرائیلک، اب دیکھیں یہ جملہ جو ہے نا بڑا عجیب ہے، وبارکتا لیعقوب، اور وہ برکتیں جو تو نے کی یعقوب کے لیے، اسرائیل کا کیا مطلب ہوگا؟ اسرائیل کا تیرے اسرائیل، تو اسرائیل کوئی برا لفظ نہیں ہے، اسرائیل کو نہ برا بلا کہیں، یعنی اس لفظ کو اسرائیل کا تیرے اسرائیل، حضرت یعقوب، ٹھیک ہے، ان کا دوسرا نام بلکہ یہ لقب ہے ان کا، اور حضرت یعقوب کو جو برکتیں تو نے دی وہ کہاں جا کے ظاہر اور مکمل ہوئی؟ فی امت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک، کہ حضرت یعقوب کو خدا نے کچھ خصوصی برکات دی جو پائے تکمیل تک پہنچی امت موسیٰ میں، حضرت اسحاق کو خدا نے برکتیں دی جو پائے تکمیل تک پہنچی امت عیسیٰ علیہ السلام میں، ان تک تتمہ ہوا، یعنی وہ چیز اپنے کمال تک پہنچی، اور جو کچھ حضرت ابراہیم کو برکات دیں وہ، یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا موسٹ کمپریہنسو ہے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم آن ٹاپ ہے نا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سلسلہ بھی سب سے زیادہ طولانی ہے، مطلب کمپلیٹ کر رہا ہے بس پورے سلسلے کو، حضرت ابراہیم سے شروع ہو کر رسول اللہ تک، ٹھیک۔ تو یہ اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ یہ شیطان کا کتنا بڑا ایک گورکھ دھندا ہے، کہ جس میں جو تین اسٹریمز ہیں، اب یہ تین اسٹریمز ہیں نا، جو سب سنگل سورس سے جڑی ہوئی ہیں، کہ خدا کی برکت ابراہیم پر، خدا کی برکت اسحاق پر، خدا کی برکتیں یعقوب پر، ٹھیک، اور وہ تمام کی تمام برکتیں جو ہیں نا، ان وہ اپنا ایک اسٹریم، ایک دھارا بنا رہی ہیں، اور ایک ایک جگہ پر پہنچ کر وہ چیز اپنے کمال پر آ رہی ہے، اپنے کو ظاہر کر رہی ہے۔ لیکن شیطان نے ان تینوں کو آپس میں کیسے ایک سب کے خلاف کیا، آپ اس چیز کو دیکھیں جو قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ اے رسولوں تمہاری امت امت واحد ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے، ان امتکم امتا واحدتن، کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، ہم حقیقتاً الگ الگ نہیں ہیں، اور ہمارے لیے کسی کا ذبیحہ یا کسی سے نکاح حلال نہیں ہے سوائے اہل کتاب کے، سورہ مائدہ کی آیت شروع میں ہی، ٹھیک، لیکن ان سب کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ ہم ہی آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، یعنی بھائی بھائی کا ہی گلا کاٹ رہا ہے۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام اگر وہاں پر اگر معصوم بھی عوام کی طریقے سے ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کا نام کیوں لیں، ہے نا، یعنی اگر قرآن لوگوں کے کسی دماغ سے اترا ہوتا تو وہ کیوں موسیٰ اور عیسیٰ کا اتنا ذکر کرتا جبکہ ان کی اقوام سے آپ کی لڑائی ہے، ٹسل ہے، کانٹیسٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ان برکتوں کا کہ جو ان پیغمبروں اور ان کی امتوں میں آئی ہیں، ہم خدا کو ان برکتوں کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ جو، یعنی کہ اس بات کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جتنا بھی فتنہ و فساد شیطان سے متاثر ہونے والے لوگ برپا کریں، لیکن جو حقیقی مومن ہے وہ اس سب سے بالا تر ہو کر اور اس پورے نظام ہدایت کو کہ جو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ظاہر ہوا، اس کو مکمل اکائی کے طور پر ہی قبول کرتا اور مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہودی ہو یا زائنزم ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے بھی یہاں پر فتنے فساد برپا کیے، پھوٹ ڈالی، تفرقے پیدا کیے۔ لیکن یہ تمام کا تمام نظام، پیامبران، یہ سلسلے، کتابیں، یہ سب ایک حقیقت واحد سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان سب کو اکنالج کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور مطلب وہ سب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل محبت ہے۔ اچھا، وبارکت لحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی عطرتہ وذریتہ وامتہ، اور جو برکتیں تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، وہ برکتیں کہاں پر ظاہر ہوئیں؟ سب سے پہلے ان کی عطرت میں، عطرت و عطرتی اہل و بیتی، پھر ان کی ذریت میں یعنی اولاد میں، نسل میں، اور ان کی امت میں۔ رسول خدا کی برکتیں پھر اس طریقے سے آگے گئیں۔ اللہم وکما غبنا عن ذالک، اے اللہ، اے میرے خدا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی انبیاء مبعوث ہو رہے تھے، انبیاء پر تجلیات آ رہی تھیں، کتابیں آ رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، یہ سب ہم سے غائب ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں سے کسی کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وَكَمَا غِبْنَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نَشْهَدْهُ، ہم اس پر شاہد نہیں تھے، گواہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ڈائریکٹلی وٹنس نہیں کیا۔ وَآمَنَّا بِهِ، لیکن ڈائریکٹ وٹنس نہ ہونے کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تیرے رسول کی بات پر اعتماد کیا، ہم نے ان پر ٹرسٹ کیا، ان تمام چیزوں پر۔ وَلَبْ نَرَاهُ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور ہم نے اس کو یعنی صدق اور عدل کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر یعنی حضور محمد و آل محمد پر صلوات ہے اور دعائے برکت اور یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دعا ختم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آخری فقرے ہیں، اللہم بحق ہذا الدعاء، اے خدا اس دعا کے حق میں، اس دعا کے صدقے سے، وبحق ہذہ الاسماء، اور ان اسماء کے حق سے، التی لا یعلم تفسیرہا ولا یعلم باطنہا غیرک، جن کی تفسیر اور جن کے باطن کی حقیقت کا علم تیرے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا، یہ بات ذہن میں ہے نا، یعنی کہ ذات خدا، کیونکہ اسم خدا ذات خدا سے کنیکٹ ہے، تو اسم کی حقیقت کہاں تک جاتی ہے؟ ذات تک جاتی ہے، اور ذات کا عالم کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نبی مرسل نہیں ہے، کوئی ملک مقرب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی بہت سمپل وجہ ہے کہ ہر مخلوق جتنی بھی بزرگ ہو بہرحال محدود ہے، اور محدود لا محدود کا احاطہ یا اس کی حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو لا یعلم تفسیرہا ولا یعلم باطنہا غیرک، تیرے یعنی تیرا غیر اس کی تفسیر اور اس کے باطن کا علم نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں اتنی ساری باتیں کر کے، یہ دعائے کمیل میں بھی ہے نا، اتنی لمبی دعا کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں، یعنی اپنی حاجت کیا بیان کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں وہ، اب یا تو اگر بندے کے پاس معرفت ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پورا سمندر آپ نے کوزے میں بند کر دیا، ورنہ آدمی کہتا ہے یہ کیا بات بھی، اتنے آپ نے واسطے دیے، اتنی بزرگیاں بیان کیں، اتنے اسما کا ذکر کیا، اب آخر میں مانگ کیا رہے ہیں؟ وَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، دعائے کمیل کے اینڈ میں بھی یہی، وَفْعَلْ بِي اور میرے ساتھ وہ کریں، مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، جس کے آپ اہل ہیں۔ بات ٹھیک ہے، پوری بات نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اگر ہم خدا کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے وہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر ایک انسان ہے کہ جو پورے نظام کو پہچانتا ہے، حقیقت کو پہچانتا ہے، اور جس سے معاملہ ہے اس کی بھی معرفت رکھتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کہتا، جو آپ کی مرضی ہے نا آپ کریں، یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی زیادتی نہیں کرے گا، اس کا معاملہ ہمیشہ فضل و مہربانی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ علی کل شئن قدیر ہے۔ تو میرے لیے اتنی ہی بات کرنا کافی ہے کہ جو آپ چاہیں، بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے اپنی لسٹ پیش کروں۔ وَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، اور میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جس کا میں اہل ہوں، اپنے اعمال اور کردار کی بنا پر۔ وَغْفِرْ لِي مِنْ ذُنُوبِي مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ، اور میرے ان گناہوں کی مغفرت کر دیں جو پہلے ہو چکے اور جو بعد میں ہیں یا ہوں گے۔ وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلَالِ رِزْقِكَ، اور میرے لیے اپنی بارگاہ سے رزق حلال میں وسعت دیں۔ وَكْفِنِي مَعُونَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ، اور میرے لیے کافی ہو جائیں کس سے؟ کہ میں برے انسان، برا ہمسایہ، برا رفیق، برا حاکم، کتنے بد سے میرے لیے کافی ہو جائیں، میری پناہ گاہ بن جائیں، برا انسان، برا ہمسایہ اور پڑوسی، برا ساتھی قرین جو آپ کے قربت رکھتا ہو، اور برا سلطان یا حاکم، ان کے مقابلے میں ان کے میری پناہ گاہ بن جائیں، مجھے پناہ دیں، میرے لیے آپ کافی ہو جائیں۔ انک علی ما تشاء قدیر وبکل شیء علیم، آمینہ یا رب العالمین۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو سنیے گا پھر سے، تو پھر یہ دعا جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ مطلب اور بھی اس کی گہرائی تک جائیں گے، اور بہت مطلب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اٹریکٹیو کلمات ہیں اس میں۔ جی کوئی سوال اگر ہو تو پانچ منٹ اور چل سکتے ہیں۔
جو دنیا میں چیزیں اس کو اس نے فارمولاز کی شیپ میں جو اسی آتے ہیں ان کے شاگردوں کی
بیسکس کو اس نے یوز کیا اس نالج کو. تو اوسیا کا اس میں کیا کردار تھا
کس میں
آج آج کے دور میں ہم اس کو کیسے؟
دیکھیں اب ہمیں بہت ایگزیکٹلی تو ہر چیز کا نہیں پتہ, لیکن جیسے کہ اگر آپ عرفا کے مکتب کو دیکھیں, اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ والی بات جو کی جاتی ہے نا انہیں بہت سارے لوگ کہ جی انہوں نے کیا بنایا, دین کا جو مقصد ہے پیغمبر کا اور خلفائے پیغمبر کا جو مقصد ہے وہ انسان بنانا ہے, معاشرے کو بنانا ہے, انسان اور انسانیت کو بنانا ہے. اور یہ بات ان کے علم میں ہے کہ جب انسان انسان بن جاتا ہے نا تو خدا نے اس کو جو گفٹس دیے ہیں عقل کے, سماع و بصر و فؤاد کے, تو پھر وہ سب بنا لے گا. دین کا فارمولا یوں ورک کرتا ہے کہ وہ کہیں جی سائنس کدھر ہو رہی تھی اور لیبارٹریز کہاں تھی, یہ سب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے. کیوں؟ اور جیسا کہ آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ بنا لیا لیکن دنیا فساد سے بھرتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان انسان نہیں ہے. پہلی یہ بات مد نظر رہے کہ دین کا مقصد کیا, جی دین میں اس قرآن میں سائنس کہاں ڈسکس ہو رہی ہے تو فزکس کہاں ہے تو کیمسٹری, یہ بیکار بات ہے. پہلے آپ اس کا مقصد سمجھیں کہ یہ دین اور اس کا پورا نظام ہے, نبوت اور رسالت کو خدا نے کس بیسس پر قائم کی. اس میں سے سب نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے سب نکلتا ہے, لیکن اس کا اصل پرپس جو ہے وہ انسان اور انسانی معاشرے کو اس جگہ پر لانا ہے کہ تمہاری دنیا آخرت برزخ سب خوبصورت اور بخیر. یہ پہلی بات جو ہے نا, اصل نقطہ جو ہے وہ یہ کہ یہ فراموش نہ ہونے پائے. دوسری وہ جو بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اوسیا یا اس میں, کہ میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یعنی خود اسلام میں ہی یا بلکہ تقریباً تینوں امتوں میں ایک چیز جو نظر آئی ہے اور انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں نظر آئی ہے وہ حکمت و عرفان ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کے جو فارمل ریلیجن کو جو لوگ لے کے چلے ہیں تو ان کی زیادہ تر توجہ ظاہری چیزوں پہ رہی ہے, یہ سب کے ساتھ ایسی رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بنی اسرائیل کے علماء کو لے لیں, امت عیسیٰ کے علماء کو لے لیں, امت محمد کے علماء کو لے لیں, تو ان کی جو زیادہ تر نظر رہی ہے نا وہ ظواہر پر, یعنی عبادات کر لو, عبادات کے کیا احکامات ہیں, یہ فلاں معاملات, یہ سب چیزیں. لیکن ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تینوں امتوں کے اندر موجود ہے جس کی توجہ ہڈن یا ان اشاروں کی طرف گئی ہے جو کتابوں میں یا انبیاء کے کلمات میں موجود ہیں. صحیح, اور جو حقیقتاً جو یہ بننے والی بات جو کر رہے ہیں نا یہ انہی سے ہی نکلی ہے. صحیح, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ جو حکمت و عرفان کا جو ایسپیکٹ ڈیولپ ہوا, یعنی آج سے 2500 سال پہلے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو گریس میں ڈیولپ ہوئیں, یونان میں ڈیولپ ہوئیں, کہ جس میں آپ کے جو نام آتے ہیں پائتھاگورس کا نام آتا ہے اور پھر جو تین سب سے بڑے فلاسفرز یعنی سقراط, افلاطون اور ارسطو. ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس کی بنیاد جو ہے نا یہاں سے پڑی ہے, سائنٹیفک میتھڈ کی, سائنٹیفک تھنکنگ کی, میتھمیٹکس کی, جیومیٹری کی, ایسٹرونومی کی, کہ یہ لوگ فقط الہی فلاسفہ نہیں تھے. اچھا, اور یہ تینوں الہی فلاسفہ تھے, موحدین تھے. ٹھیک, یہ وہ نہیں تھے, یہ کوئی مشرک بت پرست ان میں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو تمام وہ چیز تو, یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ اگر, اور جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا کہنا ہے کہ یہ جو یونان, حکمت یونان جو بلڈ ہوئی ہے نا, یہ تقریباً اسی زمانے میں بلڈ ہوئی ہے جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور ہے. ٹھیک, کیونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی وائڈ اسکیل پہ پھیلے, وہ باقاعدہ حکومتیں تھیں. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو خدا نے باقاعدہ حکومتیں عطا کی تھیں، وہ فقط پیغمبر نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ تعلیمات نبوی یا وہ جو علوم الہیہ ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے ایکسپینڈ بھی ہوئے، اور اس سے ایڈجسٹنٹ ہی زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر یہ حکمت یونان نکلی ہے اور یہ سب لوگ برآمد ہوئے. تو اگر آپ چیزوں کو ٹریس بیک کریں گے نا، تو جتنی بھی نالج کا یا جتنی بھی سائنٹیفک چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جا کے ملتی ادھر سے ہی ہیں. یعنی وہ جو نظام نبوت و رسالت کا پورا ہے، ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے جو چیزیں کی بتائیں وہ سب، تو اس کے نشان وہیں سے ملتے ہیں. اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ویسٹرن جتنی بھی ترقی ہے، یہ سب دیندار لوگوں کی ترقی ہے. یہ بعد میں، یعنی آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا آپ کو نہیں بتاتا، یعنی جو سائنس کی باتیں کرتے ہیں، نیوٹن کی تھیولوجیکل رائٹنگز کوئی نہیں بتاتا. یعنی اس نے خدا کے بارے میں کیا کہا، دین کے حوالے سے کیا لکھا، پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جب تک میں نے خود نہیں پڑھا تھا، تو میں یہی سمجھتا تھا کہ نیوٹن بھی ایسے ہی کوئی ایتھیس تھا، دہریہ تھا، خدا کے انکار، بہت ہی زیادہ دیندار شخص تھا وہ. لائبنیٹز، یعنی جو شروع کے ہیں لائبنیٹز، اس کی ان کتابوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا جو اس نے باقاعدہ خدا پر لکھی ہیں، خدا کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں. آپ لائبنیٹز کی کیلکولس پڑھ لیں گے، وہ سب پڑھ لیں گے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں آئے گا. پاسکال جو پائنیئرز میں سے تھا، کس قدر دیندار انسان تھا وہ، جی ٹھیک ہے، وہ چیز کہیں بھی نہیں آئے گی. تو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں نا، جن کے یہ مطلب وہ ہیں، میکسویل، فیریڈے، بوائل، یہ بڑے بڑے نام نا، یہ سب بالکل دیندار اور خدا پرست لوگ تھے. یہ سب یعنی باقاعدہ دیندار لوگ تھے، اور ان کی باتیں ہیں، دینی گفتگو ہیں، چیزیں موجود ہیں. اور جب سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اب وہ ایک نیٹشے کا ایک جملہ ہے کہ جو بڑا انہیں دو طرف لیا جاتا ہے، دو طریقوں سے سمجھا جاتا ہے، کہ اس نے ایک بڑا عجیب سلوگن دیا تھا، گاڈ از ڈیڈ، جو بہت مشہور جملہ ہے نیٹشے، شاید آپ نے سنا ہو، کہ ون آف دا موسٹ انفلوئنشل فلاسفرز ان دا ویسٹرن ورلڈ، گاڈ از ڈیڈ، نیٹشے. علامہ اقبال نے بھی اس کا کافی ذکر کیا ہے، پوری ایک نظم وغیرہ بھی لکھی ہے اس پہ، ٹھیک ہے. اب اس جملے کو دو طرف سے وہ لیتے ہیں، ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ، یعنی جو مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی کو خبردار کر رہا تھا کہ تم نے خدا کو مار دیا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے. جو دوسرے طرف والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خدا کا تصور تھا نا، یہ ویسے ہی توہم تھا، یہ تھا وہ تھا، اب وہ سب ختم ہو گیا، اینڈ ناؤ سائنس از گوئنگ ٹو ٹیک اوور گاڈ. تو اس جملے کو دونوں اطراف میں لیا جاتا ہے، دونوں سائڈوں پہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف 19th سینچری ان لوگوں نے خدا کو نکال دیا اپنے اس سے، اپنی اغلب جو سوچ تھی اس میں سے خدا کو نکال دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دو ورلڈ وارس، کس میں بھی ہیں دو ورلڈ وارس، انہیں کا ہی ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈکلائن آف فیملی، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا ہے، یہی سب ہوتا ہے پھر. ہاں، جو یعنی کہ جو آپ جو ہے چھوڑ دیں، اس رستے کو چھوڑ دیں، جب آپ نے اس کو، اس پر آپ تھے، قدرت نے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس رستے کو چھوڑ دیا، تو چلیں اس کا نتیجہ لے لیں. تو ہر چیز جو ہے نا، جا کے کنورج وہیں پہ ہی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے کچھ بھی. چلیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد.